صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Please say salawat all together. اپنی مجلس کو ذکر آل محمد سے ایک مرتبہ پھر بھی معطر فرمائیں, صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام الزمان کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم, لعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات. I ask Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah accept this majlis as best of the worship, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless this session. I pray, may Allah subhanahu wa ta'ala increase our tawfiqat. Please say a salawat all together. Just as a conclusion for my dear children, and I'm really enjoying that they take note of the majlis, and that is, I said, it is significant of this community. I have never noticed any other community but this community. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and especially your children. To encourage these children, please say a salawat all together. As in hadith, it is said that قَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ قَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ. You should try to capture the knowledge through writing. Capture the knowledge through writing. Best of the way to learn and keep the knowledge and the special skills, it is to write it down. Wherever we are, if there is a hadith, it is said, it's important that we need to write it down and keep that for our future, because we are in a life today that we do not have that memories, because memories have gone in the computer. Since memory of human being, it has gone to the computer, and in the laptops and the iPod and iPad, we don't have those memories. We lost our memory because they put memory as a chip. So now we don't have memory inside. The memory is gone into the chip and SIM. I can remember that since a while I was in England, I could remember many telephone numbers of all the community. So my data was inside my memory. Now because we started relying on the telephones and latest technology, that is how we have lost this opportunity. I can't remember at the moment, but at that time we used to remember that. So memory has gone to the SIM cards and the telephones and iPad and iPod. That is how we start relying on this technology day to day. But in hadith it is said, قَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ. Even if we like to put that in memory, even if you have telephone, best of the use of the telephone is not text message. You know, sometimes we think that one of the best use of telephone is texting to one another. Best of the use of this telephone and latest technology, it has to be that if I have in my pocket, I have to open, and if I learn something, I can write it down over there. Why I have to write on the copy? That is also same thing. When you write it down on your telephone, it is same thing. There is notepad as well, and you can open notepad and write it down and keep that for yourself. That is one of the best use of your technology. So, brothers and sisters, the subject that I've discussed yesterday, that was about one of the verses of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Your Lord had said to you that you have to call upon Him and He will answer your call. And then we discussed second part of this verse. It has been said, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Those people who return from the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, those people who have arrogance before the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, they will be entered to the fire of hell. That was one of the most important part that I've discussed, that benefits of the dua, one of the most important benefits, that it connects us with Allah subhanahu wa ta'ala, with our Lord, and it is part of our training. That if we like to train ourselves, that is important, that we need to perform du'as and get connected with Allah subhanahu wa ta'ala, with our Lord. And the second benefit that is being said in this same verse, Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us, Ud'uni astajib lakum. You should call upon me. So I said that calling upon Allah subhanahu wa ta'ala is different than reciting a du'a. Reciting a du'a is something different than practicing a du'a. We have been asked to practice du'a. We have not been asked to recite a du'a. And that has become a wrong practice, that we start reciting du'as and longer du'as and lengthy du'as, which has not been expected by Allah subhanahu wa ta'ala. But we have been asked, Ud'uni, you have to call upon me. Third subject that I discussed yesterday, that is an arrogance in our life. And unfortunately, I said that one of the most important things, that our youth within the United States has to pay attention on that, because we are living in a country which is country of arrogance. Country of arrogance. So we are also picking up. We are picking up that arrogance day by day. So we use various phrases. So let me just go back and repeat those phrases. One of the phrases that whenever you advise somebody at that time, you will learn, I know about that. I already know about that. You don't need to lecture me. Right? So these are the phrases that you most of the time hear from the youth. You don't need to lecture me. Nothing new for me. You know, sometimes when you say something, at that time you are being told, nothing new for me. That means I know everything in the past. So that is the phrase, it shows an arrogance. And we have to be careful that we should not be arrogant. But in order to cure that arrogance, what we need to do? We need to perform du'as. Du'as teach us humbleness. Bring that humbleness, that khudu in our life. One of the best ways that if somebody wants to come out of the sickness of takabbur, pride and arrogance, that he needs to raise the hands before Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes communicate with Allah subhanahu wa ta'ala. This communication, it trains us. And that is why Ahlul Bayt alayhimus salam have been performing these du'as days and nights. The personalities of prophets that you see in Quran, it is said that when Allah subhanahu wa ta'ala asked from Hazrat Musa alayhi salatu wa salam, that O Musa, idhab ila Fir'aun, innahu tagha, that you should go towards Fir'aun, that he has violated from his place, from his position. And when Musa alayhi salatu wasalam receives this commandment from Allah subhanahu wa ta'ala, at that time he raises his hand before Allah subhanahu wa ta'ala. That means whenever you like to complete a responsibility, at that time you need to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Oh my Lord, open my chest. Because now if I like to complete and deliver your responsibility in front of a person like Fir'aun, and if I like to go in the court of Fir'aun, I need to have that courage. I need to have that bravery. So Musa alayhi salatu wasalam, one of the ulul azm prophets, one of the most important prophets, when he likes to deliver his responsibility, at that time he asks Allah subhanahu wa ta'ala. He makes dua before Allah subhanahu wa ta'ala. You can see in the life of Ibrahim alayhi salatu wasalam, that Ibrahim alayhi salatu wasalam, if you like to recite salawat, please recite all together. That Ibrahim alayhi salatu wasalam asks Allah subhanahu wa ta'ala, there are many du'as within Quran. If you like to see du'as, or many types of the du'as that are narrated by the personality of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. For example, du'a for the parents. One of the examples in the life of Hazrat Ibrahim, that if any child and any of the youth wants to know how I can perform dua for the parents, then it's better that he has to follow the path of Ibrahim alayhi salatu wasalam. As he said, Rabbi ighfirli wa li walidayya. Oh my Lord, you have to forgive me and my parents. Then he said, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Oh my Lord, treat my parents as they have treated me while I was little child. You know, one of the best ways, when you like to ask Allah subhanahu wa ta'ala blessings for your parents, what you need to do? You need to go back and think about yourself. Think about your childhood. Blessings that you have received from your parents, from your father and mother. And when you remember the blessings, until and while we do not know the blessings, we will not be able to appreciate the blessings. It is important that we need to remember blessings. When somebody remembers the blessing, then they can appreciate the blessings. That is why Ibrahim alayhi salatu wasalam remembers the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala while he was a little child. That love of the mother, that taking care in different types of these seasons, days and night, in cold and warm weather. In every type of the weather, she used to take care of us. When we remember that, then we need to raise our hands and say, Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Oh my Lord, as they have taken care of me while I was a little child, you need to take care of them. That is one of the best ways to appreciate. But these are the parents that Allah subhanahu wa ta'ala has provided us this blessing. Then we need to look at that Lord who provided us blessing of our parents. That who provided the love of the parents in our life. And then we need to appreciate Allah subhanahu wa ta'ala. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for providing us those great blessings of father and mother. Dear children, when you see love of your mother, then you need to thank the one who provided the love of mother in the hearts of mother. That is my Lord. When you see that your father is taking care of you, providing you everything, that is the point that you need to think, oh my Lord, you provided me a shelter of my father. You provided me a shadow of my father. You provided me a caring father in my life. And you need to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Be grateful for the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Although we cannot count the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, as Quran has said, إِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. If you like to count the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, blessings of Allah are countless blessings. Countless blessings. Start thinking what type of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala we can appreciate. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sometimes we need to think about the blessings. Our Mawla Aba Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam. In Du'a-i Mubarakah Arafah, starts counting the blessings of Allah. Although there are countless, but in order to understand, in order to appreciate the blessings, it is important sometimes we need to go back. He starts thinking, when I was in the womb of mother, how I was being fed. Then he starts thinking, how I opened my eyes in this world, how I've received the blessing through my mother. She was feeding at the time that I was helpless. There was a time that somebody was moving my body from time to time, even giving me the ghusl, washing my body. There was a time that we could not move ourselves, and somebody was moving our body. And that is our beginning and end, brothers and sisters. In the beginning, we cannot move our body. We are helpless, and the time comes at the end when we become again helpless. Somebody has to move us. Somebody has to wash us. Somebody has to give us dress. In the beginning also we are helpless, and at the end also we are helpless. Please say salawat. So, Azizan-e-Grami, دعا کے فوائد میں سے ایک فائدہ انسان کی زندگی سے دعا تکبر کو ختم کرتی ہے, نخوت کو ختم کرتی ہے, ایروگنس کو ختم کرتی ہے, ہماری زندگی میں خضوع پیدا کرتی ہے, خشوع پیدا کرتی ہے. آج ایک اور فائدہ دعا کا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات سب مل کے صلوات پڑھ لیں. انسان کی زندگی میں دو اہم عناصر کہ جن کی ضرورت ہر انسان کو, اور اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کو, اسپیشلی فار دی یوتھ, کسی بھی معاملے میں سکسیسفل ہونے کے لیے, کسی کام میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ویل پاور کی ضرورت ہے. ہماری قوت ارادی کو مضبوط ہونا چاہیے. اگر کسی کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو تو وہ کامیابی سے کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا ہے, ہمیشہ تردید میں رہتا ہے, اور کبھی تردید اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہر کام کے لیے استخارے کرتا ہے, اور استخارے کے لیے بھی استخارہ کرتا ہے, مجھے استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ تردید بڑھ گئی, یعنی شکوک و شبہات اتنے بڑھتے چلے گئے, تردید بڑھتی چلی گئی زندگی میں, ویل پاور کمزور ہوتی چلی گئی. اس ویل پاور کو اگر انسان مضبوط کرنا چاہے تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے, سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی ویل پاور کو مضبوط کر سکتا ہے. ہاؤ وی کین اسٹرینتھن آور ویل پاور. بہترین ذریعہ ویل پاور کو مضبوط کرنے کا دعا ہے. جب انسان اللہ سے گفتگو کرتا ہے، جب اللہ سے اپنے ارادے کو مربوط کر لیتا ہے، جو ذات یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جو ہی اللہ کی ذات ارادہ کرتی ہے کسی شے کے متعلق، اس کا ارادہ اور مراد دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے. اذا اراد اللہ شیئا، جب خدا ارادہ کرتا ہے کسی شے سے متعلق، ان یقول له، وہ ذات یہ کہتی ہے کن فیکون، کن اور فیکون کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کن فیکون، تو ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات کے نزدیک کوئی فاصلہ نہیں پایا جاتا ہے، اس کا ارادہ اور مراد ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو، ہر شے اس کی قبضہ قدرت میں موجود ہے. ہر شے جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں اس کے نزدیک ممکن ہے، وہ ذات کے جو ناممکنات کو ممکن بنانے والی ذات. وی تھنک اباؤٹ مینی تھنگز دیٹ آر امپاسبل، بٹ دیر از نو امپاسبل بفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایوری امپاسبل بیکمز پاسبل بفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر یہ ذات اللہ کی ذات ہے، اگر یہ تعریف ہے اس ذات کی، تو پھر جب میں ارادہ کر رہا ہوں، ارادہ کرتے ہوئے میں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، میں گھر سے نکلنا چاہ رہا تھا، میں امتحان دینا چاہ رہا ہوں، I'm sitting in exam. Then I said, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. One of the du'as that is recommended, that when you like to start your study or if you like to start your exam, you can say رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. Oh my Lord, make it easier for me and do not make it difficult for me. Just saying that, you have connected yourself with Allah سبحانہ وتعالی. ایک جملہ کہنے سے اللہ کے ساتھ اپنے ارادے کو مضبوط کر لیا. اگر ارادہ مضبوط ہو جائے، ویل پاور مضبوط ہو جائے، تو انسان اپنے کام میں کامیاب ہو سکتا ہے. کاموں میں کامیابی کا راز انسان کی ویل پاور میں ہے. ویل پاور ہمیں فائدہ کہہ دیتی ہے، قوت ارادی ہمیں فائدہ کہہ دیتی ہے، قوت ارادی ہمارے اندر یقین پیدا کرتی ہے. یقین محکم انسان کو اپنے اہداف میں کامیاب کر دیتا ہے. جتنی دیر تک ارادہ کمزور، یقین کمزور. یقین کمزور ایک شک کی زندگی، شک کی زندگی یعنی کنفیوژن کی زندگی. آئی ایم کنفیوز، یو نو موسٹ آف ٹائم یو ہیئر آور یوتھ دے یوز دیٹ موسٹ، آئی ایم ریئلی کنفیوزڈ، آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو نو واٹ ٹو ڈو، آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. سو دس کنفیوژن ویئر اٹ کمز فرام؟ It comes when you are not connected with the source of yaqeen, the one who created the world on the basis of belief and faith. You need to strengthen your faith. اپنے یقین کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ مربوط کر لیں. جتنا انسان اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرتا چلا جائے گا، اتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر یقین بڑھتا چلا جائے تو انسان اپنے کاموں میں کامیاب ہو سکتا ہے. صلوات پڑھنے ایک مرتبہ. Another term that I really have heard recently since many years that has become just a norm and you will enjoy when you hear that. And I learned that many times, most of the time from the youth. I'm really bored. You know, in the past, this term, it was not very norm. It was not the norm in the society. But that has become norm. I'm really bored. Where this come from? Ek insaan kyun bore hota hai? بورنگ کیسے آتی ہے انسان کی زندگی میں؟ بورنگ کمانا ہے جب کسی کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہ ہو. جب انسان کے اوقات خالی ہوں, انسان با ہدف نہ ہو, if we are not aimful, if we do not have any objective of life, if we don't have anything to do, then we will be bored. کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر مصروفیت سے کاٹ لیا. لیکن ایک مومن اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ذکر الہی سے نہیں کاٹتا ہے. اگر جن لمحات میں انسان اپنے آپ کو بور فیل کر رہا ہے, اگر اپنے ٹیلی فون سے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو کھول لے, اللہ کی گفتگو کو پڑھنے لگے, اہل بیت کی دعاؤں کے ساتھ تمسک کرے, تو اس کی زندگی سے بوریت ختم ہو جائے گی. بوریت فراغت کا نتیجہ ہے, نتھنگ ٹو ڈو کا نتیجہ ہے. جب کچھ نہیں ہوتا تو انسان بور ہوتا ہے. کنفیوژن کہاں سے آتی ہے؟ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کی زندگی میں یقین ختم ہو جائے, شکوک پیدا ہو جاتے ہیں, مقصد سے آگاہی نہیں ہے, ایک با مقصد لائف نہیں ہے. آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اسپیشلی ڈیئر یوتھ, دا ورلڈ وی آر لیونگ ٹوڈے, اٹس ناٹ پرووائڈنگ اس آبجیکٹیوز آف دا لائف. یس اٹ پرووائڈز اس دیٹ ہاؤ ڈو یو یو ہیو ٹو گو ٹو اسکول, ہاؤ یو ہیو ٹو کم بیک, ہاؤ ٹو لیو, یو شوڈ لیو ان دس ورلڈ, بٹ اٹ از ناٹ پرووائڈنگ واٹ از دا ریئل آبجیکٹیو آف مائی لائف. اینڈ وین یو ڈو ناٹ نو واٹ از مائی ریئل آبجیکٹیو آف مائی لائف, دین وی ول بی کنفیوزڈ. Our real objective of our life is being connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Going beyond this world. We are not limited people that we have to be playing with our games every day. Hame games ke liye paida nahi kiya gaya. Ye duniya game nahi hai. It is a reality. ہمیں کیا معلوم کب اللہ کی ذات ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے. کیا اس ذات نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ صرف بوڑھوں کو اس دنیا سے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہم نے کوئی ایسا سائن دیکھا ہے کہ بوڑھے اس دنیا سے اٹھتے ہیں, مرتے بوڑھے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کیا ہم ہر روز نہیں دیکھتے ہیں کئی نوجوان بھی اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں, مرنے والوں میں نوجوان بھی ہوتے ہیں؟ اگر ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رکھا ہے؟ بس عزیزان گرامی, دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے ارادے کو مضبوط کرتے ہیں, اور ارادہ ہمارے اندر یقین پیدا کرتا ہے, اور یقین ہمیں ایک قدم اپنے مقصد کے قریب لے جاتا ہے. اپنے کاموں میں کامیاب ہو سکتے ہیں, چاہے آپ سکول میں ہوں, چاہے کالج میں ہوں, چاہے جس جگہ پہ موجود ہوں. کبھی کوشش کریں اہل بیت اطہار کی ان دعاؤں کو اٹھا کے پڑھیں. آج میں چاہتا ہوں ایک دعا کے ذریعے آپ سامعین خدمت میں مثال پیش کروں کہ ہماری زندگی میں دعا کا کردار کتنا بڑا کردار ہے. صلوات پڑھنے آپ پڑھیں. چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین, کہ جن کی دعاؤں کے ٹائٹل ہماری زندگی کے پریکٹیکل لائف کے ٹائٹل ہیں. اگر کبھی کوئی ٹائٹلز پڑھ لے, کم از کم کبھی صحیفہ کو اگر پڑھ نہ سکیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کر اس کے انڈیکس پڑھ لیں. ایٹ لیسٹ ریڈ دا انڈیکس آف دیٹ, ریڈ فہرست آف دیٹ. کبھی تو اٹھا کے اس کے سبجیکٹس کو پڑھ لیں. دیکھیں اس میں سبجیکٹس کون سے ہیں. ایک دعا ہے والدین کے لیے, ایک دعا ہے اولاد کے لیے. سید سجاد نے اپنی زندگی میں دعائیں انسان کی زندگی کے عملی اعمال کے لیے دعائیں پڑھی ہیں. وہ امور کہ جو ہماری زندگی کی ضرورت ہیں اس کے لیے دعائیں پڑھی, اور ایسے حالات میں دعائیں پڑھی ہیں جن حالات میں میرے مولا خطبہ دے نہیں سکتے تھے, درس دے نہیں سکتے تھے, کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے, پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے, سیاسی بیانات نہیں دے سکتے تھے. آج کی دنیا میں بہرحال जाहिर सी बात है ये सारा ये कम्युनिकेशन ओपन है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप खुतबा दे सकते हैं, आप तकारीर कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जमाना जिसमें आपके लिए हर किस्म की पाबंदियां मौजूद हो, एक कंप्लीट कर्फ्यू हो आपकी लाइफ में, आप किसी से गुफ्तगू भी ना कर सकें, अगर आप गुफ्तगू करें तो लोग मौजूद हों, एजेंसियां मौजूद हों, अगर ये आज भी मौजूद हैं लेकिन वो बता के नहीं आते, आज भी मौजूद होते हैं, यानी यहां पर भी मौजूद होते हैं, दूसरी जगह भी मौजूद होते हैं, हमें पता नहीं होता है, बाज बड़े मुतदयन बन के आ जाते हैं, ये क्या मालूम कौन किस हालत में मसाजिद और इमाम बारगाहों में आता है, लेकिन बहरहाल वो हमारे साथ होते हैं फरिश्तों की तरह। लेकिन ये अर्ज करना चाहता था कि उस जमाने में चूंकि कैफियत ऐसी हो गई थी कि यजीद के करबला के इस वाक्य के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी खेज कैफियत थी, लिहाजा इमाम ने दुआ को कम्युनिकेशन का जरिया बनाया, दुआ को जमाने के लोगों तक पैगाम पहुंचाने का जरिया बनाया। बस दुआ फकत एक ऐसा अमल नहीं है कि जिसके जरिए इंसान अपने परवरदिगार ही से गुफ्तगू करे, दुआ दर्स देने का जरिया भी है, दुआ लोगों तक पैगाम पहुंचाने का जरिया भी हो सकता है, दुआ लोगों की तरबियत करने का जरिया भी हो सकता है, दुआ कौमों में इनकलाब पैदा करने का जरिया भी हो सकता है, दुआ जिहाद के लिए एक बेहतरीन टूल है, बेहतरीन जरिया जिसके जरिए एक मुजाहिद की तरबियत की जा सकती है, दुआ है। लिहाजा इमाम ने एक दुआ पढ़ी है कि जिस दुआ का नाम मकारिमुल अखलाक है, सलवात पढ़ें आप हजरात, मकारिमुल अखलाक कहते हैं पसंदीदा अखलाक को, खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लकद बुइत्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह की जात ने इसलिए भेजा, इसलिए रिसालत में मबऊस किया है ताकि मैं मकारिम अखलाक सिखा सकूं, ताकि मकारिम अखलाक को अपने कमाल तक पहुंचा सकूं, ताकि पसंदीदा अखलाक इंसानों की जिंदगी में कुछ इस तरह से नर्चर कर सकूं कि इंसान मकारिम और अखलाक के साथ जिंदगी बसर करें, बेहतरीन अखलाक इंसान की जिंदगी में पैदा हो जाए। इन मकारिम अखलाक को सिखाने वाली हस्ती वो हस्ती है जो फर्जंद रसूल खुदा है, जिसने मकारिम अखलाक को किसी आम आदमी से नहीं सीखा है, जिसने राबिता वाही से, इल्म वाही से, इल्म लदुन्नी से मकारिम अखलाक को सीखा है, जिसने अल्लाह की जात से मकारिम अखलाक को सीखा है, जो परवरिश पाए हैं मकारिम अखलाक के साय में, जिसने अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के साय में परवरिश पाई, जिसने अमीरुल मोमिनीन के साय में परवरिश पाई, ये अली सानी है, ये वो बाकमाल हस्ती है जिसने अखलाक को दुनिया को जब सिखाया है, कभी कूफा में अखलाक सिखाया, कभी शाम में अखलाक सिखाया है, कभी मिनहाल से गुफ्तगू करते हुए अखलाक सिखाया, कभी शाम में बूढ़ों से गुफ्तगू करते हुए अखलाक सिखाया, कभी किसी ने गालियां दी तो उसको अखलाक सिखाया, किसी ने बुरा भला कहा तो भी अखलाक सिखाया, ये मुअल्लिम अखलाक हस्ती दुआए मकारिमुल अखलाक को पढ़ती है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक अमल जो अपनी जिंदगी में अंजाम दिया, चूंकि जमाना ऐसा जमाना था जिसमें कमालात आल मोहम्मद को बयान करना मुश्किल था, ये सलवात जिसको आज हम पढ़ते हैं बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ऐसा जमाना जिसमें आल मोहम्मद पे दुरूद भेजना मुश्किल हो जाए, उस जमाने में हमारे चौथे इमाम ने अपनी दुआओं के जरिए सलवात को राइज किया है। सलवात पढ़ने आप हजरात, मुख्तलिफ दुआओं में एक शय जिसको आप हर मुकाम पे पाएंगे वो ये कि इमाम अपनी दुआ का आगाज भी सलवात से करते हैं
اور دعاؤں کے وسط میں بھی صلوات پڑھتے ہیں. لہذا حدیث میں یہ کہا گیا ایسی دعا جس کی ابتدا میں صلوات ہو اور جس کے اختتام پہ صلوات ہو وہ دعا بارگاہ خدا میں مستجاب ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ابتدا اور انتہا کو اللہ کی ذات قبول کر لے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے وسط میں جو موجود ہو اس کو قبول نہ کرے. لہذا کچھ اس طرح سے سلیقہ سکھایا کہ اپنی دعا کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد وبلغ بإيماني اکمل الایمان. اخلاق کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چونکہ مکارم اخلاق کو بیان کرنا مقصود تھا تو چوتھے امام نے مکارم اخلاق کو کہاں سے شروع کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں پروردگار میرے ایمان کو کامل کر دے، میرے ایمان کو کمال کے درجے پہ پہنچا دے. مکارم اخلاق پانے کے لیے، پسندیدہ اخلاق پانے کے لیے انسان کی زندگی میں جس شے کی ضرورت ہے وہ کامل ایمان کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی ہم بھی کہتے ہیں نا کہ انسان کا ویژن دور کا ویژن ہونا چاہیے، ویژن ہائی ہونا چاہیے. یہ درست ہے کہ ہم ایمان کے اس کمال تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ایک ہی ہستی ہے کہ جس کو جب پیغمبر نے بھیجنا چاہا، جب میدان میں بھیجنا چاہا تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور جب مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا تو پھر پیغمبر نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت آج خندق کے دن کائنات کی عبادت پہ حاوی ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ضربت کل ایمان کی ضربت تھی، یہ معمولی انسان کی ضربت نہیں تھی. اور یہ ضربت چلی ہے کل کفر پہ، جب کل کفر کو فتح کر لیا تو پیغمبر نے فرمایا آج یہ ضربت کل کفر پہ چل چکی ہے. صلوات پڑھنے ایک بات ہوں اگرچہ ہم مکمل ایمان رکھتے نہیں ہیں لیکن کیا اس کی تمنا بھی نہیں کر سکتے؟ انسان کے دل میں یہ تمنا تو ہونی چاہیے کہ وہ ایمان کے کمال تک پہنچ جائے. اور پھر جب خدا سے چاہ رہا ہو، اپنے رب سے چاہ رہا ہو، اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہو، جو کمال مطلق ہے، جو کمال محض ہے، جس سے کامل اشیاء لی جا سکتی ہیں، جس کے پاس درجات کی کمی نہیں ہے، جو اتنے درجات انسان کو عطا کر سکتا ہے کہ حتیٰ آج اہل بیت اطہار کے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی ہم مسلسل ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہے ہیں. ہر زمانے میں جتنا انسان آل محمد پہ درود بھیجتا چلا جائے گا، صلوات پڑھنے ایک بار، ان کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کمالات کی خدا کے نزدیک کوئی کمی نہیں ہے. وہ ذات اگر کسی کو کامل ایمان دینا چاہے تو کبھی سلمان محمدی اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایمان کو 10 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، اگر ایمان کے 10 جز کر دیے جائیں تو سلمان محمدی 9 درجے پہ فائز ہیں. یعنی کمال کی اس منزل پہ انسان فائز ہو جائے، جب اس منزل پہ فائز ہوتا ہے تو تب اس کو کہا جاتا ہے السلمان منا اہل البیت، یہ ہمارے نزدیک آ گئے. یہ ہم میں سے قرار پا گئے ہیں, ہماری اہل بیت میں سے ہے. لہذا امام سجاد قبل اس کے کہ اپنے اخلاق سے متعلق گفتگو کریں, ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین. انسان کی زندگی میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بالخصوص اپنے اخلاق میں ترقی پیدا کرنے کے لیے یقین ہونا ضروری ہے, وہ ذات مجھے اور میرے اخلاق کو کمال تک پہنچا سکتی ہے, میرا اخلاق بھی اہل بیت کے اخلاق کی طرح ہو سکتا ہے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو انسان پھر اخلاق کی طرف قدم اٹھاتا ہے. کنفیوزڈ انسان, شکوک و شبہات میں مبتلا انسان, بی عقیدہ انسان, بے اساس انسان, بغیر بنیاد کے اپنے اخلاق کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے اخلاق میں دن بدن برائی پیدا ہوتی چلی جائے گی, اس لیے کہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. اہل بیت یہ چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے ہماری زندگی میں یقین بھر دیں, اور ہر اس شعبے میں, یعنی ہماری زندگی کے بعض شعبوں میں یقین پایا جاتا ہے, بعض شعبوں میں شکوک پائے جاتے ہیں. ہم ممکن ہے خدا کے متعلق, خدا کے بعض کمالات کے متعلق یقین رکھتے ہیں, بعض سے متعلق اب بھی شکوک میں مبتلا ہے, ہم نے خدا کو ابھی تک پہچانا نہیں ہے. وہ ذات کہ جس کے متعلق انسان کو یقین ہونا چاہیے, لیکن یقین کی منازل ہیں. انسان اپنی زندگی میں, اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کو, ڈفرینٹ آسپیکٹس آف لائف کو یقین سے بھرتا چلا جائے. جہاں جہاں پر شکوک باقی رہیں گے وہاں وہاں پر ہماری تربیت کے لیے مشکلات ہیں. لہذا معصوم نے اپنی پہلی وش کے بعد, اپنی پہلی درخواست کے بعد کہ جہاں پر ایمان کا تقاضا کیا ہے, ایمان کے بعد جس شے کا اللہ کی ذات سے تقاضا کیا ہے وہ یقین ہے. ایمان کی دوسری منزل یقین ہے. ممکن ہے بسا اوقات ایمان بھی شکوک کے ساتھ ہو, مومن ہو لیکن بعض زندگی کے شعبوں میں شک پایا جاتا ہو. بہت سے لوگ مومن ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکوک میں مبتلا ہے, تردید کا شکار ہے. ہمارے راہبر معظم پاکستان کی قوم سے متعلق, کیا بر صغیر کی قوم سے متعلق کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ خطے کی اقوام میں سے سب سے زیادہ با ایمان قوم اس علاقے میں آباد ہے. سب سے زیادہ با ایمان قوم, اگرچہ ایران انقلابی قوم ہے, مختلف ممالک میں مراجع موجود ہیں, مجتہدین موجود ہیں, لیکن اس قوم کی اپنی ایک خصوصیت ہے. ہمیں اپنی قوم کے متعلق تھوڑا غور خوض کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. زمانے کا راہبر, اس زمانے میں ولی خدا, اس زمانے میں نائب امام زمان جب گفتگو کرتا ہے تو وہ بے آگاہانہ گفتگو نہیں کرتا ہے, بغیر آگاہی کی گفتگو نہیں کرتے ہیں. انہوں نے آگاہی حاصل کی ہماری قوم سے متعلق اور فرمایا یہ قوم علاقے کی اور خطے کی سب سے زیادہ با ایمان قوم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ابتدائی جذبہ پایا جاتا ہے. یہ قوم جذبے سے سرشار ہے, ایمان سے سرشار ہے. جس شے کی کمی ہے وہ شعور اور آگاہی کی کمی ہے, وہ سیاسی بیداری کی کمی ہے. اگر اس قوم میں سیاسی بیداری پیدا ہو جائے اور اس قوم کو صحیح راہبری مل جائے تو یہ قوم خطے کی سب سے زیادہ برگزیدہ قوموں میں سے ہوگی, سب سے زیادہ کامیاب قوموں میں سے ہوگی. متاسفانہ ہماری قوم میں راہبر پیدا نہیں ہوئے, قائدین پیدا نہیں ہوئے, شخصیات پیدا نہیں ہوئی, اور اگر شخصیات پیدا ہوئی تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. ہماری قوم شخصیت کش ہے, شخصیتوں کو مار دیتے ہیں. ہماری قوم میں جو نقص ہے وہ مردہ پرست ہے, جب دنیا سے اٹھ جاتے ہیں پھر جنازہ اٹھاتے ہیں, پھر ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں. انسان اگر کسی کی قدر کرے تو اس کی زندگی میں قدر کرے, نہ اس کے مرنے کے بعد. مردہ پرست وہ ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد جنازے اٹھا کے پھر ان کے فضائل پڑھیں. کاش ان کی زندگی میں ان کے فضائل کو پڑھ لیا جائے، کاش ان کی زندگی میں ان کو پہچان لیا جائے. اور متاسفانہ تشیعوں میں طول تاریخ میں یہ بات دہرائی جاتی رہی. امیر المؤمنین کوفہ میں رہے لیکن کوفہ والوں نے علی کو نہ پہچانا. بہت مدت زندگی بسر کی لیکن کوفیوں نے علی کو نہ پہچانا، کوفیوں نے علی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. آج بھی زمانہ کچھ ایسا زمانہ ہے کہ ہمارے درمیان فرزند علی موجود ہے، زمانے کے امام کا نائب موجود ہے، لیکن آج بھی ہم اسے پہچان نہیں رہے. آج بھی ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے. آج پروردگار نے اس قوم کو اتنی عظیم نعمت عطا کی راہبر کی شکل میں، جتنی عظیم نعمت مکتب تشیع کو اور ملت اسلامیہ کو ملی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن متاسفانہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، کسی زمانے میں یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ایک سید ہو، ایک فقی بھی ہو، ایک پاکیزہ ہستی ہو، متقی ذات ہو، جس کا ذات امام زمان کے ساتھ رابطہ پایا جاتا ہو، تقوی کی ان اعلی منازل پہ فائز ہو، زمانے میں آج نمونہ پیش کرے، وہ منصب ولایت پہ فائز ہو. کبھی ایسا تصور آج سے 30 سال پہلے 32 سال پہلے ایسا تصور موجود نہیں تھا. خدا متعال نے آج ہمیں یہ توفیق دی ہے اس زمانے میں، لیکن ہمارے شکوک و شبہات کی وجہ سے، یقین نہ ہونے کی وجہ سے، یقین محکم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم کچھ ایسی کیفیت مبتلا ہیں، کنفیوزڈ ہیں، کیا راہبر کی حمایت کریں یا نہ کریں. پھر کبھی سوال کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں مرجع کو فالو کر رہے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی ہم راہبر کی اتباع میں رہ سکتے ہیں؟ بھائی مرجع جو فتویٰ دینے والی ہستی ہے، چاہے آپ کسی مرجع کی بھی تقلید کریں، لیکن راہبری میں ایک راہبر ہونا ضروری ہے. راہبر دو نہیں ہو سکتے ہیں، قائدین دو نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کس شے کی ضرورت ہے؟ یقین کی ضرورت ہے. لہذا ہمارے مولا بارگاہ خدا میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے پروردگار واجعل یقینی افضل الیقین، مجھے جب یقین عطا کر تو افضل ترین یقین عطا کر دے، ایسا یقین کہ جو یقین محکم ہو، جس کے بعد ذرہ برابر میری زندگی میں شک باقی نہ رہ جائے. اور انسان کو یہ یقین کہ جو یقین محکم ہے کب نصیب ہونے والا ہے؟ قرآن کریم نے اس کے متعلق کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم یقین کی منزل پہ فائز ہو جاؤ. اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر یقین سے مراد موت ہے، یعنی ایک طرف سے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ایک طرف سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. صلوات پڑھنے ایک مرتبہ. دیکھیں اس دنیا میں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں، دنیا میں ہمیں یہ کہتے ہیں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں تاکہ آپ حقیقت کو دیکھ سکیں. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تم اللہ کی بندگی کرو یہاں تک کہ موت کے درجے پہ پہنچ جاؤ، تاکہ تم آنکھیں بند کرو تو حقیقت کو پا سکو. کبھی آنکھیں بند کرنے سے بھی حقیقت ملتی ہے، لیکن کب آنکھیں بند کرنے سے حقیقت تک پہنچتے ہیں؟ کب آنکھیں بند کرنے سے یقین تک پہنچتے ہیں؟ جب یہ مادی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تب انسان ماورائے دنیا تک پہنچتا ہے. جب تک ان مادی آنکھوں سے دیکھتا رہے گا اس وقت تک فقط مادے کو دیکھ سکے گا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں کو اس دنیا کی مادی دنیا سے بند کر لیا تو یہیں سے اس کا نور الہی کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا، دوسری دنیا کے ساتھ ارتباط برقرار ہو جائے گا. ماورائے دنیا کے ساتھ ارتباط برقرار کرنے کے لیے اس دنیا سے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے.
کبھی نامحرم کو نہ دیکھنے سے ماورائے دنیا تک پہنچتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ چیزیں جو نہ دیکھنے والی ہیں ان کو نہ دیکھے، ان سے نظر بند کر لے، تو اس کا رابطہ پروردگار سے ہوتا ہے، اس دنیا کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے کہ جو ماورائے دنیا ہے. جب تک انسان اپنی اس ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا، انسان کی دو قسم کی آنکھیں ہیں، ایک ظاہری آنکھیں ہیں، ایک باطنی آنکھیں ہیں. ظاہری آنکھیں تو بند ہو جائیں گی لیکن باطنی آنکھیں بند ہونے والی نہیں ہیں. باطنی آنکھیں ایسی آنکھیں ہیں کہ جو اگر اس دنیا میں اندھی ہوں گی تو اس دنیا میں بھی اندھی ہوں گی. لہذا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ وَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي هَادِهِ أَعْمَى فَيَكُونُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کو اس دنیا میں ہم نے آنکھوں سے اندھا پیدا کیا وہ اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا، بلکہ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اس دنیا میں اندھے تو ہوتے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، لیکن زمانے کے امام کو بخوبی پہچانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ظاہراً ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام حرم میں موجود تھے، تو حضرت نے حرم میں کھڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کسی جگہ جا کر لوگوں سے پوچھو میں کہاں پہ موجود ہوں، تو مختلف لوگوں نے اطراف میں نظر ڈالی. اگر زمانے کا امام تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے کا امام اس زمانے پہ قدرت رکھتا ہے، زمانے کے حالات پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو غائب کرنا چاہے تو غائب کر سکتا ہے. سب نے مختلف جگہوں پہ نظر دوڑائی، کسی نے امام کو نہ پایا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے ابو ہارون سے مخاطب ہو کر کہا ابو ہارون سے جا کر پوچھو کہ اس وقت آپ کے امام کہاں ہیں. ابو ہارون نابینا تھے، جا کر پوچھا، کہا کیا جانتے ہو اس وقت آپ کا امام کہاں موجود ہے؟ کہا میرا امام اس وقت دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگرچہ آنکھیں موجود نہیں ہیں لیکن آنکھیں نہ ہونا اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہ سکے. یہ ظاہری آنکھیں زمانے کے امام کو نہیں دیکھتی ہیں، وہ آنکھیں جو زمانے کے امام کو دیکھتی ہیں وہ باطنی آنکھیں ہیں. ان کو ذرا کھول کر تو دیکھو، اپنی باطنی آنکھوں کو کھولو تاکہ زمانے کے امام کو دیکھ سکو. عزیزان گرامی، آئیے وہ ہستی کے جو دنیا والوں کو تعلیمات آل محمد کوفہ اور شام میں تعلیم دیتی رہی، وہ سید سجاد کہ جس نے اپنی دعاؤں کے ذریعے مختلف مقامات پر لوگوں کو آل محمد کی تعلیمات یاد دلائیں، جس نے درود کو عام کیا، جس نے صلوات کو عام کیا، جس نے کبھی کوفہ کے دربار میں، کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی شام کے دربار میں خطبے پڑھے، جس نے حمد خدا یزید کے دربار میں ادا کی، جس نے کمالات اہل بیت کو یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر بیان کیا. میں کبھی سوچتا ہوں اے سید سجاد، آپ کتنے مظلوم ہو گئے. عزاداروں، آئمہ علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ مظلوم مظلوم کربلا کو کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مظلوم کربلا کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم ہستی ہے. اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام جب سلام بھیجتے ہیں اپنے جد امجد پہ تو کچھ اس طرح سے عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. عاشور کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے جد امجد، دنیا میں کوئی ایسا دن نہیں چڑھا ہے جیسا عاشور کا دن تھا. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. کبھی ایک صحابی کی لاش پہ, کبھی دوسرے صحابی کی لاش پہ, کبھی حور کی لاش پہ آئے, کبھی حبیب ابن مظاہر کی لاش پہ آئے, کبھی مسلم ابن اوسجہ کی لاش پہ آئے. کبھی ایسا زمانہ آ گیا کہ قاسم کی لاش کو اٹھایا, کبھی علی اکبر جیسے جوان کو میرے مولا جب اٹھانا چاہ رہے تھے تو عزادارو ایک مرتبہ حضرت نے اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا, لیکن بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹا ہے, جوان بیٹے کی لاش جب اٹھائی نہ گئی تو ایک مرتبہ رخ مڑ گیا خیموں کی طرف. میرے مولا نے بنی ہاشم سے مخاطب ہو کر کہا, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو, میں بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہوں. کبھی عباس کی لاش پہ آئے, دیکھا بازو کٹے ہوئے پڑے ہیں, عباس کے چہرے کو دیکھا, عباس کی آنکھوں سے تیر کو نکالا. عزاداروں میرے مولا بڑے مظلوم ہیں. کبھی علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, اٹھا کر جب سے شعبہ تیر لگ چکا تو میرے مولا نے کہا اب میرے لیے ساری مصیبتیں آسان ہو گئی. یہ دن بڑا مصیبت کا دن تھا, لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. لیکن عزاداروں میں اپنے مولا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, مولا کربلا میں عاشور کے دن جوانوں کا شہید ہونا اور ہے, لیکن اپنی پھپھیوں کے ساتھ, اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوفہ اور شام جانا اور ہے. مولا کبھی کسی جوان کی لاش کو اٹھانا, کسی ایسی لاش کو اٹھانا جس سے سر قلم کر لیا گیا ہو, یہ تو آسان ہے, لیکن اپنے بابا کے سر کو کبھی ممبر کے نیچے دیکھنا بڑا مشکل ہے. یا ابا عبداللہ ذرا نگاہ تو کیجئے, کبھی دربار یزید ہے, کبھی دربار عمر سعد ہے, کبھی ابن زیاد کا دربار ہے, جہاں پر میرے مولا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے, سید سجاد کھڑے تھے, اسلعین یزید نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لی, چھڑی لے کر میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کے دانتوں پہ رکھی, دانتوں پہ رکھ کے اس نے چھڑی کو مارنا شروع کیا. سید سجاد قریب سے دیکھ رہے تھے, نہ جانے میرے مولا کس طرح زندہ رہے. لیکن عزاداروں میرے مولا کی ایک مصیبت آج اسی شام میں بیان کرتا ہوں. کل میں نے اپنے مولا کی بہن کا تذکرہ کیا تھا, ایک مصیبت اس سکینہ سے متعلق جو سید سجاد پہ اس شام کے دربار میں آئی, اس زندان شام میں آئی, وہ کچھ عجیب مصیبت تھی. عزادارو یہ ایسی مصیبت تھی کہ سید سجاد اپنے شام میں آنے کے بعد بھی ہمیشہ یاد کرتے تھے. میرے مولا سے جب بھی پوچھا گیا نا, میرے مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی, تو میرے مولا تین مرتبہ فرماتے تھے الشام الشام الشام. ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت, کچھ ایسی مصیبت نقل کی گئی ہے کہ رات کی تاریکی تھی, ایک مرتبہ سب سو رہے تھے کہ ایک بچی نے اپنے زندان سے چیخنا پکارنا شروع کیا. وہ بچی کیا کہہ رہی تھی, کہہ رہی تھی یا ابا تاہو یا ابا عبداللہ, اے میرے بابا, اے ابا عبداللہ الحسین, کوئی ہے جو مجھے میرے بابا سے ملا دے. عزاداروں کچھ چیخنا پکارنا عجیب تھا, جیسے تاریخ نے لکھا ہے نا, زہرا کبھی مدینہ میں کچھ اس طرح گریا کیا کرتی تھی کہ مدینہ کے لوگ آ کر علی کو کہا کرتے تھے اے علی زہرا کو خاموش کر دو, زہرا سب سے زیادہ گریا کرتی ہے. عزادارو فاطمہ سکینہ زندان شام میں کچھ اس طرح سے گریا کرتی ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے یزید بھی اپنی خواب سے بیدار ہو جاتا ہے, اس سوئے ہوئے یزید بھی اٹھ جاتا ہے. اٹھ کر اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھ لیا, اے سپاہیو ذرا جا کر زندان میں دیکھو یہ کون سی بچی ہے جو زندان میں گریا کرتی ہے لیکن اس کا رونا مجھے سونے نہیں دیتا ہے.
اے سکینہ تیرا یہ گریہ کیسا گریہ تھا جو زندان بانوں کو بھی پریشان کر دیتا ہے، جو یزید کو بھی پریشان کر دیتا ہے۔ عزاداروں آتے ہیں ایک زندان میں جہاں پر ایک بی بی ہے جو خواب سے اٹھی ہے، ایک مرتبہ اٹھ کر گریہ کر رہی ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ اس طرف سے زینب قریب آ گئی، اس طرف سے سید سجاد قریب آ گئے۔ زندان بان نے آ کر پوچھا آخر بی بی کیا مانگتی ہے؟ کہا بی بی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے یا بتاؤ یا عبداللہ۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی ننی بچی ہو جس کو اپنے بابا سے بڑا پیار ہو، جو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہو، کبھی خواب میں بابا کو دیکھ لیا ہو تو ایک مرتبہ بابا بابا کہہ کر کے اٹھتی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ سکینہ جب رو رہی تھی نا تو اس زندان بان نے پھر آ کر یزید کو بتایا ایک ننی بچی ہے جو زندان میں اٹھ گئی ہے، اٹھ کر یہ کہتی ہے بابا بابا۔ یزید نے کہا جاؤ ذرا ایک زندان کے کونے سے ایک سر ایک بڑا ہوا ہے، اس تشک کو اٹھا کر لے جا کر بی بی کے سامنے پیش کرو، شاید اس بی بی کو کچھ سکون محسوس ہو جائے۔ عزادارو یہ تشت اٹھایا گیا، تشت پہ کپڑا ڈالا گیا، اٹھا کر لا کر بی بی کے زندان میں آ کے رکھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے نگاہ کی، پوچھے اس تشت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ عزادارو جب بی بی نے پوچھ لیا نا تو ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا گیا، جب کپڑا ہٹا تو ایک مرتبہ بی بی کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑی کٹے ہوئے سر پہ جس کی رگیں کاٹ لی گئی تھی، جس کو جسم سے جدا کر لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کچھ سوال کیے ہیں، عزاداروں سنو گے، اے میری ماں بہنوں سنو گی، سکینہ نے اپنے بابا سے سوال کیے ہیں۔ جب ننا بچہ کبھی اپنے بابا کو اس حال میں دیکھ لینا تو اپنی بے زبانی میں اپنے بابا سے کیا کہے گا؟ سکینہ کہتی ہے بابا یہ رگے کس نے کاٹی ہے؟ اے بابا تیرا سر کس نے جدا کر دیا؟ اے بابا مجھے کس نے یتیم بنایا ہے؟ اے بابا تجھے کس نے ذبح کیا؟ اے بابا یہ ستم کس نے ڈھایا ہے؟ سکینہ یہ بیان کر رہی تھی۔ عزادارو سکینہ نے کیا کیا، ایک مرتبہ جھکتی جھکتی سکینہ نے اپنے منہ کو اپنے بابا کے رخسار پہ رکھا، اے بابا کے رخسار پہ بوسے دینا شروع کیے۔ اے سکینہ بوسے دیتی جا رہی ہے، اس طرف سے سید سجاد کہہ رہے ہیں اے میری بہن سکینہ اب ذرا اٹھ جاؤ، اے میری بہن سکینہ اب ذرا اٹھ جاؤ۔ زینب کہہ رہی ہے میری بہن میری بیٹی سکینہ اٹھ جاؤ۔ اس طرف سے سب یہ کہہ رہے تھے نا، لیکن سکینہ بوسے دیتی جا رہی تھی، بوسے دیتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سید سجاد نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، مقتل لکھا ہے اے بی بی کی روح پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ شاید سکینہ نے کہا یہ منہ جو ایک مرتبہ بابا کے رخسار پہ آ چکا ہے اب میں بابا سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ اے شاید اب عبداللہ الحسین نے عالم ارواح میں کہہ دیا الیہ الیہ یا بنتی، او میری بیٹی میرے پاس آ جا، اب تجھے میں سکون دینا چاہتا ہوں، آ میرے سینے پہ سو جا۔ او میری سکینہ تو نے بڑی سختیاں اٹھائی ہیں۔ اے عزادارو آخری مصیبت کو عرض کرتا ہوں، اے زندان ہے، اے سید سجاد ہے، اے نہ جانے کیسے غسل دیا، اے نہ جانے کیسے کفن دیا، اے نہ جانے کیسے دفن کیا ہے، اے لیکن مقتل نے لکھا ہے جب سید سجاد شام سے نکلنا چاہ رہے تھے نا، عزادارو راوی یہ لکھتے ہیں اے جب سید سجاد شام سے نکل رہے تھے تو اپنے اونٹ سے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اے زینب یہ کہتی تھی اے میرے بیٹے سید سجاد تجھے کیا ہو گیا ہے، مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ تو سید سجاد نے کہا اے میری پھپھی اماں میں نے اپنے بابا کی امانت کو شام میں دفن کیا ہے، اے میری بہن تنہا رہ گئی، اب اس کا کوئی ساتھی نہیں رہ گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بسمک العظیم الاعظام علی عز الاجل الاکرم یا اللہ
یا اللہ یا اللہ سب مل کر کہیں یا اللہ 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 اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمشرکین اللہم انصر من نصر الاسلام واخذل من خذل الاسلام اللہم ایّد جیوش المسلمین اللہم ایّد قائد المسلمین اللہم ایّد دولتنا الاسلامیہ اللہم ایّد مراجعنا وحوزاتنا العلمیہ اللہم ایّد علماءنا الربانیین اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه برحمتك يا ارحم الراحمين ماتم حسین